خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ الحمد للہ عز و جل، قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مشہور زمانہ کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا درس جاری ہے۔ درود پاک پڑھنے کے مختلف احکام قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرما رہے ہیں۔ اب جو مسئلہ بیان فرما رہے ہیں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ کسی اور پر درود و سلام پڑھنا کیسا ہے۔ اس حوالے سے علماء کے مختلف اقوال، اور آخر میں جو امام قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اپنا موقف ہے اور محققین علماء کا موقف ہے، اس کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلی بات جو قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمائی، وہ یہ بیان فرمائی کہ عامۃ العلماء، یعنی عام علماء جو ہیں، وہ اس بات پر متفق ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ، انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ، دیگر پر بھی درود و سلام یہ پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ ایک قول ذکر فرمایا۔ دوسرا، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے دو طرح کے قول مروی ہیں۔ ایک میں تو آپ نے واضح طور پہ یہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور پر درود بھیجنا یہ جائز ہی نہیں ہے، صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ جبکہ ایک آپ کا قول یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ کسی اور پر درود بھیجنا یہ مناسب نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ یعنی ایک میں تو واضح فرمایا کہ صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجا جائے گا، اور ایک میں ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر درود بھیجا جائے گا، ان کے علاوہ کسی اور پر نہیں پڑھیں گے۔ یوں ہی سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا بھی یہی مذہب بیان کیا کہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ اور پر درود بھیجنے کو مکروہ جانتے ہیں، کہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ہی درود پڑھا جائے گا۔ چونکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے، تو اس لیے حضرات بیان کرتے کہ صرف اور صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھیں گے، یہ ان کا موقف ہے۔ ایک موقف یہ بیان کیا امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، ان کے بھی دو طرح کے اقوال ملتے ہیں۔ ایک جو غیر معروف قول ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور پر درود پاک نہیں پڑھ سکتے، جبکہ دوسرا جو آپ کا مشہور قول ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ کسی اور پر درود نہیں پڑھ سکتے، تمام انبیاء پر پڑھ سکتے ہیں، انبیاء کے علاوہ کسی اور پر نہیں پڑھ سکتے۔ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصل فی الاختلاف فی الصلاۃ علی غیر النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وسائر الانبیاء علیہم السلام۔ قال القاضی وفقہ اللہ، عامۃ اہل العلم متفقون علی جواز الصلاۃ علی غیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وروی عن ابن عباس انہ قال لا تجوز الصلاۃ علی غیر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وروی عنہ لا ینبغی الصلاۃ علی احد الا النبیین، وقال سفیان یکرہ ان یصلی الا علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ووجدت بخط بعض شيوخي مذهب مالك انه لا يجوز ان يصلى على احد من الانبياء سوى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وهذا غير معروف من مذهبه. وقد قال مالك في المبسوطة ليحيى بن اسحاق: اكره الصلاة على غير الانبياء، وما ينبغي لنا ان نتعدى ما امرنا. آگے قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر درود پاک پڑھنا یہ جائز ہے، اس پر کچھ ادلہ ذکر کرتے ہیں. فرماتے ہیں: وقال یحیی بن یحیی لست آخر بقوله ولا بأس بالصلاة على الانبیاء کلہم وعلى غیرہم واحتج بحدیث ابن عمر. یعنی جس طرح تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر درود بھیجنا جائز ہے، اسی طرح دیگر پر بھی درود پاک بھیجنا جائز ہے، اور اس پر مختلف احادیث قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذکر فرما رہے ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھی درود پڑھنے کا تذکرہ ہے اور آپ کے علاوہ دیگر پر بھی درود بھیجنے کا تذکرہ ہے. لیکن وہ تقریباً وہ احادیث ہیں کہ جس میں بالتبع یعنی پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا گیا اور پھر ان کے تحت جو ہے ماتحت کرتے ہوئے دیگر پر درود پاک پڑھا گیا ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ وبما جاء فی حدیث تعلیم النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وفیہ وعلى ازواجہ، کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے درود پاک پڑھنا سکھایا کہ کیسے پڑھنا ہے، تو اس میں جس طرح اپنی ذات پر پڑھنا سکھایا اسی طرح یہ الفاظ تھے وعلیٰ آلہ وعلیٰ ازواجہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پر بھی درود ہو اور آپ کی ازواج پر بھی درود ہو. وقد وجدت معلقا عن ابی عمران الفاسی روی عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کراہۃ الصلاۃ علی غیر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال وبه نقول ولم تكن تستعمل فيما مضى. یعنی ابو عمران الفاسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول نقل کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ دیگر پر درود پڑھنا مکروہ جانتے تھے، ناپسندیدہ جانتے تھے. ابو عمران الفاسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ یہی طریقہ کار ماضی میں بھی رہا ہے، یعنی پیچھے ہم صحابہ اکرام علیہ رضوان یا کبار جو تابعین ہیں ان کو نہیں دیکھتے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور پر درود بھیجتے ہوں. یہ ایک موقف بیان کیا ہے. وقد روى عبد الرزاق عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلوا على انبياء الله ورسله فانه بعثهم كما بعثني. یعنی خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت مرحمت فرمائی کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کرام علیہم السلام پر بھی درود بھیجو، انبیاء اور رسولوں پر بھی درود بھیجو، کیونکہ جس طرح اللہ نے مجھے بھیجا ہے ایسے ہی ان کو بھی بھیجا ہے، تو میں مبعوث ہوا ہوں، میں نبی ہوں، تو اسی طرح یہ بھی انبیاء ہیں، ان پر بھی درود بھیجو. اس سے قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی نے اس بات کو بیان فرمایا کہ انبیاء کرام علیہم السلام تمام کے تمام ان پر درود پاک بھیجا جائے گا. اب آگے قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی قرآن کی مختلف آیتیں ذکر کر رہے ہیں کہ جس میں غیر نبی پر صلات بھیجنے کا تذکرہ موجود ہے، صلات بھیجنے کا تذکرہ موجود ہے. آگے چل کے خود قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی اس بات کو بیان فرمائیں گے کہ جو محققین کا مذہب ہے اور جس کی طرف خود میرا میلان ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ کسی اور پر درود نہیں بھیج سکتے. قرآن کی ان آیتوں میں جو ذکر ہے وہ اس طرح ہے کہ تم پر رحمت ہو، ایک ہی لفظ کہ تم پر رحمت نازل ہو، تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہوں، اور ایک ہے باقاعدہ علیہ الصلاۃ والسلام یہ استعمال کرنا، ان دونوں میں فرق ہے. بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو کسی کے ساتھ خاص ہو جاتی ہیں، اب ہم کسی اور کے لیے اسے استعمال نہیں کر سکتے. اس کی مثالیں آگے خود قاضی اعظمال کی رحمۃ اللہ تعالی بیان فرما رہے ہیں. معنی اگر چاہیں تو ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں, جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں عز و جل, عز و جل, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ عزت والا بھی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ بزرگی والا بھی ہے. یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عزت و جلال والے ہیں, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عز و جلال والا بنایا ہے, لیکن ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عز و جل نہیں کہہ سکتے. حالانکہ آپ عزت والے بھی ہیں, بزرگی والے بھی ہیں, لیکن اس کے باوجود عز و جل یہ نہیں کہا جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. قرآن پاک کی جو آیتیں احادیث طیبہ ذکر فرما رہے ہیں وہ اس اعتبار سے ہیں کہ ان کے لیے رحمت کی دعا کرنا, ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا یہ بالکل درست ہے. یہ ہم کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحمت نازل فرمائے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے, ان جملوں کے استعمال میں حرج نہیں ہے. فرماتے ہیں قالوا والاسانيد عن ابن عباس لينة والصلاة في لسان العربي بمعنى الترحم والدعاء وذلك على الاطلاق حتى يمنع منه حديث صحيح او اجماع. وقد قال تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما. کہ اللہ وہی ہے کہ جو تم پر رحمت نازل فرماتا ہے, هو الذي يصلي عليكم, اور اس کے ملائکہ تمہارے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں کہ خود اللہ تبارک و تعالی بندوں پر رحمت نازل فرماتا ہے, لیکن کیا ہے, یصلی علیکم, تم پر رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے رحمت نازل فرماتے ہیں. ایسے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. فرماتے ہیں وقال خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بها وصلی علیہم ان الصلاۃ سکن لہم واللہ سمیع علیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے اموال میں سے صدقہ لیجئے اور ان کو خوب ستھرا کیجئے, ان کو خوب اس مال لے کر پاک کیجئے اور ان پر درود, ان پر رحمت بھیجئے. وصلی علیہم, ان پر درود بھیجیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پر رحمتیں نازل فرمائے. ایسا کہنے میں حرج نہیں ہے کہ آپ کا ان کے لیے رحمت کی دعا کرنا ان کے لیے سکون کا سبب ہے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے. وقال اولئک علیہم صلوات من ربہم, یہ وہ لوگ ہیں یعنی جو صبر کرنے والے ہیں, ان پر اللہ کی صلوات یعنی اللہ کی رحمتیں, اللہ تبارک و تعالی کی برکتیں ہیں. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی آل ابی اوفا, یعنی حضرت ابو اوفا رضی اللہ تعالی عنہ جب مال لے کر, صدقے کا مال لے کر حاضر خدمت ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا کی کہ اے اللہ آل ابی اوفا پر رحمتیں نازل فرما. اذا اتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل علی آل فلان, جب بھی کوئی اس طرح مال لے کر حاضر خدمت ہوتا صدقے کا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اس طریقے سے دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ آل فلاں پر رحمت نازل فرما. وفی حدیث صلاتی اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ, وفی حدیث آخر وعلی آل محمد, یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب درود پاک سکھایا تو اس میں یوں سکھایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو, آپ کی ازواج آپ کی ذریت پر درود ہو, اور ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ وہ علی آل محمد, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر درود ہو. تو اس کا معنی کر رہے ہیں کہ آل سے مراد کیا ہے, آل سے مراد کیا ہے. مختلف اس میں اقوال ہیں, ایک قول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے, ایک قول یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت, ایک قول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گروہ یعنی آپ کا خاندان, اور ایک قول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ گھر والے کہ جن پر صدقہ کھانا حرام ہے, صدقہ کھانا حرام, یعنی بنو ہاشم جتنے بھی ہیں یہ سارے اس کے اندر شامل ہیں. اور ایک قول یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آل محمد کون ہیں, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر متقی آل محمد ہے، ہر پرہیزگار آل محمد ہے. اور ایک قول یہ ہے کہ آل سے مراد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، آل سے مراد خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی. یہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور اس پر دلیل یہ دی ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو آواز تھی وہ بہت پیاری تھی، بہت اچھا اب قرآن پاک پڑھا کرتے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا قرآن سنا تو ارشاد فرمایا کہ ان کو آل ابو داود کے مزامیر میں سے ایک مزمار دیا گیا ہے، یعنی خوبصورت آواز دی گئی ہے. تو آل داود علیہ السلام کے مزامیر میں سے ایک مزمار ان کو دیا گیا ہے، خوبصورت آواز ان کو دی گئی ہے. یا آل داود علیہ السلام کا لفظ استعمال ہوا ہے، حالانکہ جو خوبصورت آواز تھی وہ داود علیہ السلام کی تھی. تو یہاں آل سے مراد خود حضرت داود علیہ السلام کی ذات مراد ہے. جس طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آل داود کے مزامیر میں سے ایک مزمار دیا گیا، تو اسی طرح جب یہ فرمایا کہ وعلی آل محمد، تو حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کے مطابق اس سے مراد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مراد ہے. فرماتے ہیں وفی حدیث آخر وعلی آل محمد قیل اتباعہ وقیل آل بیتہ وقیل امتہ وقیل الاتباع والرهة والعشيرة وقيل آل الرجل قومه وقيل ولده وقيل أهله الذين حرمت عليهم الصدقة. وفي رواية أنس سئل النبي صلى الله عليه وسلم من آل محمد قال كل تقي. ويجيء على مذهب الحسن أن المراد بآل محمد محمد نفسه، فإنه كان يقول في صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على آل محمد يريد نفسه، لأنه كان لا يخل بالفرض ويأتي بالنفل، لأن الفرض الذي أمر الله تعالى به هو الصلاة على محمد نفسه. وهذا مثل قوله عليه السلام لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود يريد من مزامير داودا. وفي حديث أبي حميد الساعدي في الصلاة اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. وفي حديث ابن عمر أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر، ذكره مالك في المؤتة من رواية يحيى الأندلسي، والصحيح من رواية غيره ويدعو لأبي بكر وعمر. یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ عادت تھی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بھی درود بھیجتے اور شیخین پر بھی درود بھیجا کرتے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی درود بھیجتے. لیکن یہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی موطا کے اندر ذکر کیا ہے ایک روایت کے اعتبار سے، اور ایک روایت میں درود بھیجنے کی جگہ یدعو کے الفاظ ہیں کہ درود حضور علیہ السلام پر بھیجتے اور دعا جو ہے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا کرتے تھے، ان پر درود نہیں بھیجتے تھے بلکہ ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے. جبکہ امام ابو الولید الباجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شیخین کریمین کے لیے دعا تو کرے گا لیکن دعا بھی درود والے الفاظ کے ساتھ کرے گا کہ اے اللہ ان پر رحمت نازل فرما، اے اللہ ان پر رحمت نازل فرما. وروى ابن وهب عن انس بن مالك كنا ندعو لاصحابنا بالغيب فيقول اللهم اجعل منك على فلان صلوات قوم ابرار الذين يقومون بالليل ويصومون بالنهار. اب آگے قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر تو براہ راست درود پاک بھیجا جائے گا، درود پڑھا جائے گا، لیکن ان کے علاوہ پر براہ راست درود و سلام نہیں پڑھا جائے گا. اس کی ایک وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ چیز ایک تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت امام مالک، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے، اور درود پاک وغیرہ پڑھنا یہ انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ خاص ہے، دیگر کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، کوئی اور اس کے اندر شریک نہیں ہے. کیونکہ قرآن پاک میں حکم اس کا ہے کہ صلو علیہ وسلم تسلیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم ہوا ہے کہ آپ پر درود پاک پڑھا جائے اور آپ پر خوب سلام پڑھا جائے. باقی ان کے علاوہ جتنے حضرات بھی ہیں ان کے لیے مغفرت کی اور رضا کی دعا کی جائے گی. قرآن پاک کا جو حکم ہے ان کے لیے مغفرت اور رضا کا دعا کرنے کا حکم ہے. ایک مقام پہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان, کہ ان مہاجرین انصار کے بعد یعنی صحابہ کرام علیہ رضوان کے بعد جو لوگ آئے ہیں وہ اس طرح دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو ایمان کے ساتھ ہم سے پہلے گزر چکے ہیں. یہاں پر حکم کس چیز کا ہے کہ جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کے لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کریں, مغفرت کی دعا کریں یعنی ان کے لیے مغفرت کے الفاظ ہم استعمال کریں. جبکہ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے استعمال فرمایا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عن, کہ مہاجرین اور انصار میں سے جو اول اول ایمان لانے والے ہیں وہ سابقین اولین جو ہیں وہ, اور جو لوگ بھی ان کی پیروی کرنے والے ہیں نیکی کے ساتھ بھلائی کے ساتھ, یعنی صحابہ کرام علی مردوان یہ سارے کے سارے وہ سابقون الاولون کے اندر ایک قول کے مطابق شامل ہیں کہ صحابہ کرام علی مردوان اور ان کے بعد جو لوگ بھی احسان کے ساتھ نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عن, اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. یہاں پر بھی ان کے لیے کون سے الفاظ استعمال ہوئے, رضا کے, کہ ان کے لیے ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوا اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہوا. انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے حکم ہوا ہے کہ ان پر درود بھیجنا ہے اور ان حضرات کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کرنی ہے, ان حضرات کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رضا کی دعا کرنی ہے. ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جو اسلاف کا طریقہ کار رہا ہے, صحابہ اکرام علیہ رضوان کا, تابعین کا جو طریقہ کار رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ درود و سلام انبیاء اکرام علیہ السلام کے ساتھ خاص اور جو علیہ رضوان یا علیہ الرحمہ یہ الفاظ جو ہیں وہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے علاوہ دیگر کے ساتھ خاص رہے ہیں. فرماتے ہیں قال القاضی ابو الفضل والذی ذهب الیہ المحققون وأميل إليه ما قاله مالك وسفيان رحمهم الله تعالى وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما واختاره غير واحد من الفقهاء والمتكلمين أنه لا يصلى على غير الأنبياء عند ذكرهم بل هو شيء يختص به الأنبياء توقيرا لهم وتعزيرا كما يخص الله تعالى عند ذكره بالتنزيه والتقديس والتعظيم ولا يشاركه فيه غيره كذلك يجب تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء بالصلاة والتسليم ولا يشاركهم فيه سواهم كما أمر الله به بقوله صلوا عليه وسلموا تسليما. یہ بات جو ابتداء میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کچھ چیزیں خاص ہیں کہ اس کے ساتھ عز و جلہ یہ بولا جائے گا, حالانکہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام بالخصوص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقیناً عزت و جلال والے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے لیے عز و جلہ کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. تو اسی طرح جو صلاۃ السلام کی تخصیص ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے, دیگر کے لیے نہیں ہے. وَيُذْكَرُ مِنْ سِوَاهُمْ مِنَ الْآئِمَّةِ وَغَيْرِهِمْ بِالْغُفْرَانِ وَالرِّضَى كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَقَالَ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. آگے یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اسلاف میں یہی رائج رہا کہ وہ کیا پڑھتے تھے, رضی اللہ تعالی عنہ, ٹھیک ہے, ان کے انداز یہ تھے. ہاں بعد میں بعض بد مذہبوں نے اس کو ایجاد کیا ہے. اسلاف کا یہ طریقہ کار نہیں تھا کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ کسی پر اس طرح درود و سلام براہ راست بھیجتے. ہاں بتبا کر کے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کرنا اور بعد میں اوروں کا ذکر کر کے ان کے ساتھ صلاۃ السلام پڑھنے میں حرج نہیں ہے. فرماتے ہیں وَأَيْدًا هُوَ أَمْرٌ لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ كَمَا قَالَ أَبُو عِمْرَانَ وَإِنَّمَا أَحْدَثَتْهُ الرَّافِدَةُ الْمُتَشَيِّعَةُ فِي بَعْضِ الْأَئِمَّةِ فَشَارَكُوهُمْ عِنْدَ الذِّكْرِ لَهُمْ بِالصَّلَاةِ وَصَاوَوْهُمْ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ وَأَيْضًا فَإِنَّ التَّشَبُّهَ بِأَهْلِ الْبِدْعِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ. یعنی بد مذہبوں کے ساتھ تشبہ اختیار کرنا یہ منع ہے. فَتَجِبُ مُخَالَفَتُهُمْ فِيمَا الْتَزَمُوهُ مِنْ ذَلِكَ وَذِكْرُ الصَّلَاةِ عَلَى الْآلِ وَالْأَزْوَاجِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحُكْمِ التَّبْعِ وَالْإِضَافَةِ إِلَيْهِ لَا عَلَى التَّخْصِيصِ. یہ وہی بات جو ہم ابتدا سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں جیسے امام حسین علی جدہ و علیہ الصلاۃ والسلام, علی جدہ و علیہ الصلاۃ والسلام, حضرت فاطمہ سیدہ فاطمہ علی ابیہا و علیہ الصلاۃ والسلام, علی ابیہا و علیہ الصلاۃ والسلام, حضرت ابو بکر علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام. یوں الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں, لیکن برحال علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی اور کے لیے آئے تو ہمارے عرف کے اندر اس کا استعمال نہیں ہے. یہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے یا فرشتوں کا تذکرہ آتا ہے تو اس وقت ہم اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں, تو اس سے بھی گریز کرنا چاہیے. ایک میں نے مثال کے طور پہ بیان کیا کہ جب کسی اور پر درود پاک پڑھنا ہے تو پہلے انبیاء کرام علیہ السلام پر ہوگا, پھر بتبا ان کے اوپر پڑھا جائے گا, براہ راست نہیں پڑھ سکتے. فرماتے ہیں قالوا والصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على من صلى عليه مجراها مجرى الدعاء والمواجهة ليس منها معنى التعظيم والتوقير. یعنی جو پیچھے احادیث گزری کہ حضور علیہ السلام نے آل ابی فلاں کے اوپر درود بھیجا تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے لیے آپ نے دعا کی ہے, ان کے لیے دعا کی ہے, دعا کے قائم مقام ہے. جو درود و سلام انبیاء کرام علیہ السلام پر پڑھا جاتا ہے وہ ان کے پر بھیجنا مقصود نہیں ہے. مزید فرماتے ہیں اس پر ایک دلیل اور دیتے ہیں کہ درود و سلام انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ, بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اس لیے خاص ہے کہ کچھ پکارنے کے انداز وہ ہوتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہوتے ہیں. حضور علیہ السلام کو ویسے نہیں پکار سکتے جیسے کہ دوسروں کو پکارتے ہیں, حضور علیہ السلام کو ویسے نہیں پکار سکتے جیسا دوسروں کو پکارتے ہیں. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہوتی ہیں, جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا, رسول کے پکارنے کو ایسا نہ بنا لو جیسا کہ ایک دوسرے کو پکارتے ہو, جیسا کہ ایک دوسرے کو پکارتے ہو ویسا پکارنا نہ بنا لو. فرماتے ہیں قالوا وقد قال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا وكذلك يجب ان يكون الدعاء له مخالفا لدعاء الناس بعضهم لبعض وهذا اختيار الامام ابي المظفر الاسفرائيني احد مشائخنا وبه قال ابن عبد البر. یہاں تک درود و سلام کے احکام ہوئے پورے. اب بالخصوص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کس طرح درود و سلام پڑھے, مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں مواجہ اقدس کے سامنے جب حاضر ہو تو وہاں کیا انداز ہونا چاہیے, اس کو قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی ذکر فرما رہے ہیں. سب سے پہلی چیز تو اس بات کو ارشاد فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مقدس کی زیارت یہ مسلمانوں کی ایسی سنت ہے کہ جو پسندیدہ ہے, مرغب فیہ, جس میں ترغیب رکھی گئی ہے مسلمانوں کو، اس کے اندر رغبت رہتی ہے، مسلمان اس کی طرف رغبت کرتے ہیں، اور یہ شروع سے چلتی ہوئی آ رہی ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کے زمانے سے، بالخصوص سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس میں بہت زیادہ رغبت رکھا کرتے تھے۔ لیکن آپ مدینہ شریف پہنچ کر پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تھے، اپنے گھر پہ بیٹھ کے سو جائیں اور زیارت کر لیں، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ تو پہلی بات قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بیان فرمائی کہ ہمیشہ سے مسلمانوں کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے، یہ مجمع علیہ سنت ہے، مجمع علیہ سنت ہے۔ بلکہ علماء نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مدینہ منورہ حاضر ہو، یعنی پہلی اس کی حاضری ہے، حج کا موقع یا عمرے کا موقع ہے، اس میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک میں جاتا ہے، تو حضور علیہ السلام کی مسجد کا بھی قصد نہیں کرے گا۔ جب زیارت کے لیے جائے گا تو مسجد کا بھی قصد نہیں کرے گا، ارادہ نہیں کرے گا، اس کا ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں۔ یعنی مسجد نبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا بھی ارادہ نہیں، بلکہ حضور علیہ السلام کی قبر انور کا، آپ علیہ السلام کی زیارت کا ارادہ کرنا ہے۔ یہ پہلی دفعہ جب بندہ جا رہا ہے، پھر اس کے بعد وہ بھلے مسجد نبی کی زیارت کے لیے، وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوتا رہے، لیکن جب ابتدا میں جائے تو پہلے حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس کی، حضور علیہ السلام کی زیارت کی نیت سے جائے۔ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حوالے سے کچھ احادیث ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، فی حکم زیارت قبره علیہ السلام وفضیلۃ من زارہ وسلم علیہ وکیف یسلم ویدعو لہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کا حکم، اور جو اس قبر انور کی زیارت کرے اس کی فضیلت کا بیان، اور حضور علیہ السلام پر کیسے سلام پڑے گا اس مقام پر، اس کا بیان۔ وزیارت قبره علیہ السلام سنۃ من سنن المسلمین مجمع علیہا وفضیلۃ مرغب فیہا روی عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور علیہ السلام کی قبر انور کی زیارت مسلمانوں کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، اور اس پر اجماع ہے، اور یہ ایک ایسی فضیلت ہے کہ جس میں رغبت رکھی گئی ہے، اور یہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے۔ حدثنا القاضی ابو علی قال حدثنا ابو الفضل بن خیرون قال حدثنا الحسن بن جعفر قال حدثنا ابو الحسن علی بن عمر الدار قطنی قال حدثنا القاضي المحامري قال حدثنا محمد بن عبد الرزاق قال حدثنا موسى بن هلال عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من زار قبري وجبت له شفاعتي۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت لازم ہو گئی۔ یہ حدیث حسن درجے کی حدیث ہے، اس پر کئی علماء نے، یعنی بہت ساری حدیثیں موجود ہیں، ان کا مجموعہ یہ حسن درجے کی حدیث تک پہنچتا ہے۔ امام ابو الوفا امام نور الدین سمہودی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی کتاب الوفا بأخباری دیار المصطفیٰ، اس میں مدینہ منورہ کے حالات، مدینہ منورہ کے نام، مدینہ منورہ کی فضیلتیں، مقامات کا تذکرہ ہے، اور اس میں آپ نے یہ تحقیق فرمائی کہ حدیث حسن ہے۔ اس طرح اور علماء کے رسائل بھی اس پر موجود ہیں جس میں اس بات کی تحقیق موجود ہے کہ اس کی اتنی ساری سندیں ہیں کہ ان کا مجموعہ یہ حسن درجے کی حدیث تک پہنچتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زارنی فی المدینۃ محتسبا کان فی جواری وکنت له شفیعا یوم القیامہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے مدینہ میں میری زیارت کی نیکی کی نیت سے، اخلاص کے ساتھ میری زیارت کی، تو وہ میرے پڑوس میں ہوگا اور میں قیامت کے دن اس کا شفیع ہوں گا۔ تو حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری کے اندر آپ کی زیارت، اور آپ کی حیات ظاہری کے بعد آپ کی قبر انور کی زیارت. وفی حدیث آخر من زارنی بعد موتی فکأنما زارنی فی حیاتی، کہ جس نے میرے انتقال کے بعد، میرے وصال کے بعد میری زیارت کی تو گویا کہ اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی. اچھا، اب ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ کہنا نہ پسند کرتے تھے کہ زرنا قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی، قبر نبی کی زیارت کی، اس کو کہنا نہ پسند کرتے تھے کہ یہ نہ کہا جائے کہ قبر نبی کی زیارت کی. اب اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ امام مالک نے ایسا کیوں فرمایا، آپ کی مراد کیا ہے اس سے. تو قاضی از مالکی رحمۃ اللہ تعالی نے علماء کے پہلے تو اس میں مختلف اقوال نقل کیے کہ ایک وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو قبروں کی زیارت کرنے والی عورتیں ہیں ان پر اللہ کی لعنت، ان پر اللہ کی لعنت ہو. تو چونکہ یہاں پر قبروں کی زیارت کرنے والیوں پر اللہ کی لعنت کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو امام مالک اس کو ناپسند کرتے تھے کہ کوئی کہے کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی زیارت کی. لیکن یہ بات درست نہیں، اس لیے کہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کنت نہیتکم عن زیارۃ القبور فزوروها، کہ میں تمہیں زیارت قبور سے پہلے منع کیا کرتا تھا لیکن اب تم اس کی زیارت کیا کرو. تو خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی. بعض کا کہنا یہ ہے کہ امام مالک نے اس لیے منع فرمایا کہ ایک ہوتا ہے زیارت کرنے والا جس کو زائر بولتے ہیں، اور دوسرا وہ کہ جس کی زیارت کی جائے اس کو مزور بولتے ہیں، جس کی زیارت کی جائے اس کو مزور بولا جاتا ہے. تو امام مالک فرماتے ہیں جو آپ نے ناپسند کیا اس کو استعمال کرنا، زرنا قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کی وجہ یہ ہے کہ زائر جو ہوتا ہے زیارت کرنے والا، مزور جس کی زیارت کی جائے اس سے افضل ہوتا ہے. زائر جو زیارت کرنے والا ہوتا ہے، مزور جس کی زیارت کی جائے اس سے افضل ہوتا ہے، اور قبر نبی سے افضل کوئی نہیں. لیکن اس کا بھی علماء نے رد کیا کہ یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے، ہر مقام پر زیارت کرنے والا کہ جس کی زیارت کی جا رہی ہے اس سے افضل ہو. سارے مقامات ہوتے ہیں، بہت ساری شخصیتیں ہوتی ہیں کہ جن کی زیارت کی جاتی ہے اور وہ زیارت کرنے والے سے افضل ہوتے ہیں، لہذا امام مالک کی یہ تاویل کرنا بھی درست نہیں ہے. اچھا، بعض نے یہ کہا کہ وجہ یہ ہے کہ امام مالک اس لیے اس کو ناپسند کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کی قبر کی بھی زیارت کرتے ہیں، دوسروں کی قبر کی بھی زیارت کرتے ہیں. اب ہم یہ کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی تو فرق کیا رہ جائے گا، فرق کیا رہ جائے گا، لہذا یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. قاضی از مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو میرے نزدیک درست بات ہے وہ یہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ قبر کا لفظ استعمال کرنے کو ناپسند کرتے تھے، قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ استعمال کرنے کو ناپسند کرتے تھے. آپ یہ چاہتے تھے کہ یہ استعمال کیا جائے کہ زرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، کہ قصد کر کے ہی بندہ یہ آئے کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں. اور فرما رہے کہ قبر جو ہے، چونکہ انبیاء کرام علیہم السلام کی قبروں کو یہود و نصارہ یہ سجدہ گاہ بنا لیتے تھے، تو اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی نے احتیاط کے طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی زیارت کا لفظ استعمال نہ کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء کرام علیہ السلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے پر ناراضی کا اظہار کیا تھا، تو ہم وہ لفظ ہی استعمال نہ کریں کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا. لیکن صحیح یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کا لفظ بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور علماء نے اپنی کتابوں کے اندر جہاں مدینہ منورہ کے آداب لکھے ہیں اس مقام پر یہ استعمال کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کی زیارت، قبر انور کی زیارت. یہ امام مالک کا اپنا ایک ذوق ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام استعمال نہ کیا جائے بلکہ زرن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، ان الفاظ کو استعمال کیا جائے. فرماتے ہیں وَكَرِهَ مَالِكٌ أَن يُقَالَ زُرْنَا قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي مَعْنَى ذَلِكَ فَقِيلَ كَرَهَةُ الْإِسْمِ لِمَا وَرَدَ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَعَنَ اللَّهُ زُوَّارَاتِ الْقُبُورِ وَهَذَا يَرُدُّهُ قَوْلُهُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وقوله من زار قبري فقد اطلق اسم زيارتي وقيل ان ذلك لما قيل ان الزائر افضل من المزور وهذا ايضا ليس بشيء اذ ليس كل زائر بهذه الصفه وليس عموما وقد ورد في حديث اهل الجنه زيارتهم لربهم ولم يمنع هذا اللفظ في حقه تعالى وقال ابو عمران رحمه الله تعالى انما كره مالك ان يقال طواف الزياره وزرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم لاستعمار الناس ذلك بينهم ببعضهم لبعض فكره تسوية النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس بهذا اللفظ وأحب أن يخص بأن يقال سلمنا على النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا فإن الزيارة مباحة بين الناس وواجب شد الرحال إلى قبره صلى الله عليه وسلم يريد بالوجوب هنا وجوب ندب وترغيب وتأكيد لا وجوب فرض. یعنی بعض علماء کے کلام کے اندر یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور کی طرف قصد کرنا، کجاوے کس لینا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کو جایا جائے، یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں. واجبن یہ کیا ہے؟ واجب ہے. تو اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ واجب سے مراد یہاں پر جو مستحب کے اندر تاکید ہے وہ مراد ہے، وہ واجب نہیں کہ بندہ نہ جائے تو گناہگار ہو، بلکہ واجب سے مراد یہاں پر جو ایک اچھا کام ہے اس کے اندر تاکید کو پیدا کرنا ہے. اور احناف کے نزدیک یہ سنت مؤکدہ قریب واجب ہے کہ جو حج و عمرہ کے لیے جا رہا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قبر انور کی زیارت کے لیے جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر انور کا قصد کرے، یہ قریب با واجب ہے، سنت موقدہ قریب با واجب ہے. والاولى عندي ان منعه وكرهت مالك له لاضافته الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وانه لو قال زرنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكرهه لقوله عليه السلام اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد بعدي اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا. یعنی میرے نزدیک اولا یہ ہے کہ امام مالک کا جو منع کرنا اور ناپسند کرنا ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کا لفظ استعمال کرنے کی وجہ سے ہے، ورنہ اگر کوئی یوں کہتا ہے کہ زرن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یکرہ، اگر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے الفاظ استعمال کرتا ہے تو یہ مکروہ نہیں ہے. کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بنا لیا جائے کہ جس کی میرے بعد عبادت کی جائے. تو عبادت کوئی مسلمان کرتا بھی نہیں ہے، سلام کے لیے ہی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا جاتا ہے. اللہ کا غضب ہو اس قوم کے اوپر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، یعنی ان کے اوپر سجدہ کرنے لگے. فحما اضافت هذا اللفظ الى القبر والتشبه بفعل اولئك قطعا للذريعه وحسما للباب. آگے بڑی خوبصورت بات اسحاق بن ابراہیم الفقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال اسحاق بن ابراہیم الفقی ومما لم يزل من شان من حج المرور بالمدینہ، کہ ہمیشہ سے جو حج کرنے والوں کی شان رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ وہ مدینے آتے ہیں. والقصد الى الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اور ان کا ارادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھنا بھی ہوتا ہے. والتبرك برؤية روضته ومنبره وقبره ومجلسه وملابس يديه ومواطئ قدميه والعمود الذي كان يستند اليه وينزل جبريل بالوحي فيه عليه وبمن عمره وقصده من الصحابة وأئمة المسلمين والاعتبار بذلك كله. یعنی مسجد نبوی میں نماز پڑھنی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک روزے کی زیارت کر کے تبرک بھی حاصل کرنا ہے. روزے کی بھی زیارت کرنی ہے، آپ کے ممبر کی بھی، آپ کے قبر انور کی بھی، جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھتے تھے اس مقام کی بھی، جہاں آپ کے مبارک ہاتھ لگے اس مقام کی بھی، جس مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قدم مبارک لگے اس جگہ کی بھی، وہ ستون کہ جن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ٹیک لگایا کرتے تھے ان کی بھی، اور وہ مقامات کے جہاں پر جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام وحی لے کر اترتے تھے ان مقام کی بھی زیارت، یہ ہمیشہ سے مسلمانوں کا طریقہ کار رہا ہے۔ یہ قاضی اعظم مالکی رحمتہ اللہ تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، اسی طرح ہر وہ مقام کہ جس کو صحابہ اور آئمہ مسلمین نے آباد کر کے رکھا، یعنی جہاں صحابہ کرام علیہ رضوان رہتے رہے، آتے جاتے رہے، مسلمانوں کے آئمہ آتے جاتے رہے، ایسے مقام کی بھی زیارت کی جائے، ان سے نصیحت حاصل کی جائے۔ آگے ایک اور بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن ابی فدیق یہ فرماتے ہیں کہ میں نے بعض اپنے اسلاف کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس کھڑا ہو، پہلے یہ آیت پڑھے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ پڑھے، پھر اس کے بعد وہ صلی اللہ علیہ یا محمد، یہ پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، یہ پڑھے، یہ 70 مرتبہ پڑھے تو فرشتہ اس کو یہ ندا دیتا ہے کہ اے فلاں، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، تیری کوئی حاجت باقی نہ رہے گی، یعنی ہر حاجت تیری پوری کر دی جائے گی۔ فرماتے ہیں، وقال ابن ابی فدیق سمعت بعد من ادرکت یقول بلغنا انه من وقف عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فتلا هذه الآیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی ثم قال صلى الله عليك يا محمد من يقولها 70 مرة ناداه ملك صلى الله عليك يا فلان ولم تسقط له حاجة۔ ایک اور بات حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو باتیں ذکر کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص مدینہ منورہ سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، جب سارا کام مکمل ہو گیا اس کو آپ رخصت کرنے لگے تو اس نے کہا کہ کام ہے تم سے، اس نے کہا ما ہیا، کیا کام ہے؟ فرمایا کہ جب تو مدینہ منورہ پہنچے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کی زیارت کرے تو میرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کہنا۔ اچھا، اور ایک قول یہ ذکر کیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ کار ہی یہ تھا کہ آپ اپنے علاقے سے باقاعدہ قاصد بھیجا کرتے تھے کہ جاؤ، شام سے بھیجتے، جاؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر میرا سلام کہہ کر آؤ۔ فرماتے ہیں، وَأَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَهْرِيِّ قَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَلَمَّا وَدَّعْتُهُ قَالَ لِي إِلَيْكَ حَاجَةٌ قُلْتُ مَا هِيَ قال اذا اتيت المدينه سترى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فاقره مني السلام وقال غيره وكان يبرد اليه البريد من الشام۔ اور اس طرح کی بہت ساری باتیں قاضی اعظم مالکی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے صحابہ اور تابعین کے ذکر کی ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنے اگلے درس کے اندر اس کو ہم بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیار کی بار بار با ادب بازوق حاضریہ نصیب فرمائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عقیدت محبت نصیب فرمائے، آپ کے صحابہ کا ادب و احترام، اہل بیت اطہار کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔